نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرا قریب آ جائیے کیونکہ آج وہ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی میری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. محترم حضرات, اس آیت سے متعلق کئی ہفتے سے بیان چل رہا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کلو من الطیبات, حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو. بس یہ دو چیزیں ہیں. حلال اور پاکیزہ چیزوں کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جس کو طیب کہا گیا ہے اس آیت میں, کلو من الطیبات, اور طیب کہا جاتا ہے اس چیز کو جو ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو اور اندرونی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو. عربی زبان میں طیب اس کو کہتے ہیں, اور جو ظاہری اعتبار سے بھی غیر پاکیزہ ہو, ناپاک ہو, یا اندرونی اعتبار سے ناپاک ہو, اس کو خبیث کہتے ہیں. لفظ طیب اور لفظ خبیث قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے, جیسا کہ پہلی مجلسوں میں میں بیان کر چکا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو آپ کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ آپ خبیث اور گندی چیزوں کو تو حرام کر دیں گے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے. جیسا کہ شاید میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں تورات کے حوالے سے یہ مضمون آیا ہے سورہ آراف میں, الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ, کہ یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ انہوں نے اپنی تورات کے اندر لکھا ہوا دیکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں کو اور وہ چار پانچ خصوصیتیں بیان فرمائیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, یہ دو خصوصیتیں بیان فرمائیں کہ آپ تمام لوگوں کو اچھی اور بھلی بات کا حکم دیں گے اور بری بات سے آپ منو فرمائیں گے. یہ وہ خصوصیت ہے جو امت مسلمہ کا امتیاز تھی اور اب نہیں ہے. یہ خصوصیت قرآن کریم نے اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ اچھی باتوں کی ترغیب دو دوسروں کو, اور ان دوسروں میں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال ہیں, اپنے متعلقین, ان کو ترغیب دو, یعنی ان کو برائیوں سے روکو. اسی طریقے سے دوسروں کو منع کرو بری باتوں سے. یہ نظام جب تک امت مسلمہ کے اندر رہا, غالب اکثریت امت مسلمہ کی نیک صالح رہی, اور جب اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا کہ دوسروں کو ہم اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے روکیں اور منع کریں, امت کے اندر اس قدر خرابیاں پیدا ہو گئیں اور اس قدر گناہ اس امت کے اندر آ گئے کہ جن کو آج شمار کرنا تقریباً ناممکن ہے. یہ خصوصیت تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی یہی وصف کامل طریقے سے موجود تھا، اور اسی طریقے سے درجہ بدرجہ، نسل بعد نسل، قرن بعد قرن یہ خصوصیت امت کے اندر منتقل ہوتی رہی. مگر کچھ صدیاں پہلے اس کو چھوڑ دیا، اسی وقت سے امت کا شیرازہ منتشر ہوا اور امت کے اندر خرابیاں آ گئیں. تو آپ کی ایک یہ خصوصیت بیان فرمائی، یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. دوسری خصوصیت بیان فرمائی، ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہی میرا مقصود تھی کہ آپ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور ان کے استعمال کو جائز قرار دیں گے، اور جتنی بھی گندی اور خبیث چیزیں ہیں ان کو آپ روک دیں گے، ان کو حرام کر دیں گے، یعنی ان کے استعمال کی اجازت نہ دیں گے. یہی تھا میرا مقصود کہ یحل لہم الطیبات. اب اس کا حاصل یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال کر دیا، اور جتنی بھی حلال چیزیں ہیں لا محالہ وہ پاکیزہ ہیں، اور جتنی گندی اور خبیث چیزیں ہیں ان کو آپ نے حرام کر دیا. لہذا ہر گندی چیز شریعت اسلامیہ میں حرام ہوگی، وہ گندگی ظاہری طریقے پر ہو یا اندرونی اور باطنی طریقے پر، اس کو حرام کر دیا. چنانچہ آپ فہرست دیکھ جائیے، یہ امت جن چیزوں کو حلال سمجھ کر استعمال کرتی ہے وہ کس قدر کثرت سے پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہیں. سبزی ترکاری استعمال کرتی ہے یہ امت، وہ دیکھیے کس قدر حلال اور پاکیزہ ہے، بشرط دیکھے وہ حرام طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہو، ورنہ اندرونی گندگی اس میں آ جائے گی. کھانے پینے کی جو اشیاء اللہ تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمائی ہیں بے شمار ہیں، ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. پہننے کے لیے اور لباس کے لیے، اسی طرح برتنے کے لیے اور استعمال کے لیے، کتنی بے شمار چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دی ہیں. تو ایک لمبی فہرست ہے طیبات کی، یعنی پاکیزہ چیزوں کی. جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب حلال، اور میں نے ابھی بتا دیا کہ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ اوپر سے اور ظاہر سے بھی وہ پاکیزہ ہو اور اندر بھی پاکیزہ ہو. اگر ظاہری طور پر پاکیزہ نہیں ہے تو وہ نجس اور خبیث، یا ظاہری طور پر تو وہ پاکیزہ ہے لیکن اندرونی طریقے پر اس میں نجاست آ گئی تو وہ بھی حرام، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ ہے حضرت خبیث اور طیب کے سلسلے میں، اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان چیزوں کو حلال کیا اور ان چیزوں کو حرام کر دیا. ظاہری طور پر بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو دیکھنے میں بھی حرام، یعنی ان کا ظاہر بھی حرام اور ان کا باطن بھی حرام، ان کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور ان میں بہت سی وہ ہیں کہ جن کو قرآن اور حدیث بیان نہیں کرتے بلکہ وہ خود بخود انسانی فطرت سے معلوم ہو جاتی. اب مثلا پیشاب پاخانہ بول و براس، سب کے نزدیک، پوری انسانیت کے نزدیک نجس ہے، ظاہری اعتبار سے بھی یہ خبیث اور اندرونی اعتبار سے بھی یہ خبیث. تو اگرچہ قرآن کریم نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ نجس ہے اور خبیث ہے، لیکن فطرت انسانی نے بتا دیا کہ بے انتہا غلیظ اور نجس چیز ہے، مومن تو اس کے قریب بھی نہیں جاتا بلکہ اس کے اثر سے بھی دور بھاگتا ہے۔ بعض کافر وہ ہیں کہ جو اس کو پیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، وہ تو فطرت انسانی سے بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے بیان کیا شراب کو کہ یہ ظاہری اعتبار سے بھی نجس اور غلیظ اور خبیث، اور اندرونی اعتبار سے بھی غلیظ خبیث ہے۔ اندرونی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے کے بعد انسان کے اخلاق پر، اس کے عادات پر، اس کے اعمال پر بہت برا اثر پڑے گا، یعنی اس کی تاثیر اور اس کی خاصیت بہت خراب ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو شراب کو اسی میں بیان کیا۔ سورہ انعام کے اندر وہ آیت موجود ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ رجس کہا جاتا ہے نجس چیز کو، خمر کہتے ہیں شراب کو۔ چنانچہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ شراب جو خصوصاً انگور کی اور کھجور کی جو بنائی جاتی ہے خصوصیت کے ساتھ، یہ ورنہ آج کل عام طور پر یہ شراب کے جو انگور اور خصوص اور کھجور کی بنائی جائے اس کا ایک قطرہ بھی نجس ہے، اگر وہ کپڑے پر گر جائے تو ایسا ہے کہ جیسے پیشاب کا قطرہ گرا، اس کا دھونا ضروری ہوگا، ظاہری طور پر یہ نجس ہے خبیث ہے، اور اندرونی طور پر یعنی تاثیر کے اعتبار سے اس کو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کس قدر بدن کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی، اخلاق بھی بگڑتے ہیں، عادات بھی بگڑتے ہیں، صحت و تندرستی بھی جاتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جو لا علاج سمجھی جاتی ہیں۔ شاید کسی کتاب میں میں نے دیکھا تھا یا کسی سے سنا تھا کہ شراب نوش کو عموماً کینسر ہوتا ہے یا دکھ ہوتی، پھر وہ بچتا نہیں، تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے کیسے برے اثرات ہیں۔ ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر حرام نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ قرآن کریم نے خنزیر کو بھی اسی میں داخل کیا ہے کہ اس کے اندر ظاہری نجاست اور خباثت بھی ہے اور اندرونی بھی۔ لحم الخنزیر تین چار جگہ قرآن میں آیا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں ظاہری طور پر بھی نجاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے خنزیر کے بدن کا بال اپنی جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک بال بھی نجس ہے اور پوری طرح نجس ہے، تو اس کے دوسرے اجزاء، بال تو باہر ہوتا ہے، تو جب بال نجس ہے اس کا اور ایک بال نجس ہے تو دوسرے بدن کے اعضاء کیسے اس کے نجس اور خبیث نہ ہوں گے؟ ظاہری طور پر تو یہ نجاست ہے اس میں اور خباثت ہے، اندرونی خباثت اور نجاست آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جس قدر بے حیا اور بے غیرت خنزیر ہے تمام جانوروں میں، اس سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں، اس کے کھانے والے اور اس کا گوشت استعمال کرنے والے بھی بے غیرت ہیں، اور یورپ میں آپ اس کے منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بے حیا ہیں، کس قدر بے غیرت ہیں، اس لیے کہ گوشت کا اثر ہوتا ہے اخلاق و عادات پر بھی۔ سب سے زیادہ غیرت مند جانوروں میں چوپائے مویشیوں میں اونٹ ہے. اونٹ سب سے زیادہ غیرت مند ہے, اس لیے اس کا گوشت حلال. پھر دوسرے جانور ہیں جن کا گوشت حلال کیا ہے, لیکن یہ خنزیر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, میں نے صرف آپ کو اجمالاً بتایا ہے, تفصیلات آپ ان لوگوں سے معلوم کریں جو اس فن کو جانتے ہیں کہ کس قدر بے غیرت اور بے حیا جانور ہے. اس کے گوشت کا اثر کھانے والوں میں آتا ہے, اور وہ بھی ایسے ہی بے غیرت اور بے حیا ہو جاتے ہیں کہ شرم و حیا تو ان سے بالکل رخصت ہو جاتی ہے ہر اعتبار سے. درندوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, تو اس کو بھی قرآن کریم نے حرام قرار دی. قرآن کریم نے حرام قرار دیا بہتے ہوئے خون کو, جو خون بہنے والا ہو, اس لیے کہ اس کا ظاہر بھی خبیث ہے اور اس کا باطن بھی خبیث ہے. بہتا ہوا خون یہ نجس ہے, پلید ہے, ناپاک ہے. اگر بہتا ہوا خون کپڑے پر یا ہاتھ پر یا بدن پر لگ جائے تو, اور ہو وہ اچھی خاصی مقدار میں, تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. ظاہری اعتبار سے تو ایسا ہے. خون کو تو آپ جانتے ہیں, ہر شخص جانتا ہے, چاہے وہ کسی انسان کا ہو یا کسی جانور کا, کہ وہ کس قدر نجاستیں اپنے اندر رکھتا ہے, اور اندرونی طور پر بھی اس کی تاثیر اور اس کے اثرات بے انتہا خراب ہیں, جو انسان کے اخلاق و عادات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو مردار خور بنا دیتے ہیں. مردار خور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے ہمدردی نکل جاتی ہے, خیرخواہی نکل جاتی ہے, اور وہ مفاد پرست بن جاتا ہے. اس کو اس دنیا میں اور اس جنگلی معاشرے نے جو بہت ہی غیر مہذب اور ناشائستہ ہے, یعنی یورپ کا معاشرہ جنگلی معاشرہ ہے, اس کو بہترین غذا قرار دیا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں, قرآن کریم تو اس کو حرام کہتا ہے اور خالص حرام کہتا ہے, چاہے وہ کچی حالت میں ہو یا اس کو پکا لیا جائے, دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے. اس لیے کہ نجاست اگر پکا لی جائے تو اس سے وہ پاک نہیں ہوتی. جیسے کسی کا پیشاب پکا لیا جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا, ایسے ہی یہ بہتا ہوا خون بھی. تو چند چیزیں قرآن کریم نے وہ بیان فرمائی ہیں کہ جن میں ظاہری طور پر بھی خباثت ہے اور اندرونی طور پر بھی خباثت ہے, اور ایک اور چیز بیان فرمائی ہے جس میں اندرونی طور پر خباثت ہے, کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا کسی جانور کو, یعنی بسم اللہ کے بغیر کسی جانور کو ذبح کر دینا, یعنی کسی بت کے نام پر یا کسی پیر کے نام پر جانور کو ذبح کر دینا, یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے نام پر جانور کو ذبح کر دینا, یہ ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. اس کو بھی قرآن کریم نے تقریباً چار جگہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا جانور بھی حرام ہے. اس لیے کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس کو ذبح کرنے سے خون نکل گیا, گوشت اس کا پاک و صاف ہو گیا, لیکن چونکہ نیت یہاں پر خراب ہے اور غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے, اس لیے اس کے اندر اندرونی خباثت ہوگی, اندرونی نجاست ہے, جس کا اثر پڑے گا کھانے والے کے دل پر اور ذہن پر, کہ اللہ تعالی کی عظمت اس کے دل سے نکلے گی, اس کی کبریائی اس کے دل سے خارج ہوگی, اور اس کا دل مائل ہوگا بتوں کی طرف, پیروں کی طرف, اللہ کو چھوڑ کر پیروں کی طرف اور مخلوق کی طرف مائل ہونے لگے گا, تو اس کا تو باطن برباد ہو گیا, ایسے شخص کا دل تو برباد ہو گیا, اس لیے قرآن کریم نے اس کو بھی حرام قرار دی. وما اہل بہ لغیر اللہ, یا وما اہل لغیر اللہ بہ, یہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کس قدر اہتمام کیا ہے شریعت اسلامیہ نے حلال اور حرام کا. یہ تو میں نے وہ چیزیں بیان کی جو قرآن کریم میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو حرام ہے یا حلال ہے. وہ انشاءاللہ لذی میں آپ کے سامنے اگلی مجلس میں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حرام سے محفوظ رکھیں, حلال سے اللہ تعالی ہاں حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو اسلامی اخلاق بنا دیں, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں برحمتک یا ارحم الراحمین.